الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے, کیونکہ عمل کی قبولیت اخلاص کے ساتھ ہے, اور جس عمل میں اخلاص نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ وہ محض بیکار ہے. کیونکہ یہ عمل بہت بڑا ہے, آپ کا اپنے گھروں سے آنا اور طلب علم کی نیت لے کر آنا یقیناً بہت بڑی نیکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ, جو شخص ایک راہ پر چلے طلب علم کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت آپ کے ایک ایک قدم کو برکتوں سے بھر دے, رحمتوں سے بھر دے, اور نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے, اور جو اس عمل کا صلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے یہ صلہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عطا فرما دے. آج کا باب جو ہے یہ باب نمبر 15, یہ اگر تھوڑا سا تدبر ہو, تعقل ہو اور انسان غور و فکر کرے تو یہ باب شرک کی جڑیں اکھیڑ دینے والا ہے. دیکھیں, عبادت کے اعتبار سے تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے, یہ توحید ہے, اور اگر تعلق غیر اللہ کے ساتھ ہے تو یہ شرک ہے. تو غیر اللہ کے ساتھ تعلق آپ کیسے اور کس سے قائم کریں گے؟ ان لوگوں کے عقیدے اس قدر انحراف کا شکار ہیں اور لوگ اس قدر ذلت اور خست کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں کہ پتھر کو اور درختوں تک کو اپنا معبود قرار دیتے. نبی علیہ السلام کی ایک صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے شوہر سے بیوہ ہو گئیں, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا جن کا نام تھا مالک بن نضر, مشرک تھا, جناب انس بن مالک کے والد تھے, تو انہیں ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام دیا. اس وقت ابو طلحہ بھی کافر تھا اور ام سلیم اسلام قبول کر چکی تھی, تو انہوں نے جواب دیا کہ تم کافر ہو, میں مسلمان ہوں, ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا الا یہ کہ تم اسلام قبول کر لو. اور انہوں نے ایک انتہائی منطقی بات کہی اس موقع پر کہ انت تعبد الہ نبت من الشجر, کہ تم ایسے معبود کو پکارتے ہو جو زمین سے اگا ہے, یعنی درخت جو زمین سے اگا ہے, ہمارے عمل سے وہ پیدا ہوا, بیج ڈالا گیا، پانی دیا گیا اور وہ درخت زمین پر ابھرا اور تیار ہوا، اسے تم نے معبود بنا لیا. پھر اس نقطے پر غور کرو کہ اتنا تمہارا بدترین معاملہ ہے کہ زمین سے اگنے والے ایک درخت کو تم نے الہ بنا لیا. ابو طلحہ نے اس نقطے پر غور کیا اور بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اور صبح وہ ام سلیم کے پاس آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام قبول کر لیا. تو لوگوں کا جو تعلق بغیر اللہ یہاں تک پہنچا ہوا، ایک پتھر کو، ایک درخت کو اپنا معبود مانتے ہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اس سندھ کے علاقوں میں سفر کا موقع ملتا ہے تو بہت سے درختوں پر لوگوں نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، دھاگے باندھے ہوئے ہیں اور کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں تاکہ ہم شر سے محفوظ ہو جائیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے عزائم اور کیا کیا نیتیں ہیں. لیکن تعلق بغیر اللہ میں جو سب سے قوی مخلوق ہے، طاقتور مخلوق ہے، وہ ملائکہ کی، فرشتوں کی. ان سے طاقتور کوئی مخلوق نہیں، نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی جن ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تصغیر میں بہت کچھ دیا ہوا ہے، بڑی طاقتور مخلوق ہے. اب دیکھیں نا، ایک ہی فرشتے نے قوم لوط کی بستی کو اٹھایا اور آسمانوں تک لے گئے، اتنی طاقت، اور وہاں سے پلٹا اس کو نیچے زمین پہ گرایا. یہ ملائکہ کی طاقت ہے. اور نبی اسلام کی حدیث ہے، رأیت جبریل فی صورتہ، میں نے جبریل امین کو ان کی شکل میں دیکھا ہے، دو دفعہ دیکھا. ایک دفعہ دیکھا لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے، اور ایک دفعہ دیکھا قد سد الافق، کہیں سے آسمان نظر نہیں آ رہا تھا. اتنی بڑی مخلوق ہے، نہ اوپر سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، نہ آگے نہ پیچھے، کہیں سے آسمان دکھائی نہیں دے رہا تھا. ہر طرف جبریل امین تھی، اتنی طاقتور اور ہیبت ناک مخلوق. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اذن لی ان احدثکم عن ملک من الملائکۃ حملۃ العرش، مجھے آج اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں تمہیں ایک فرشتے کا تعارف کروں، اس کے جسم کا تعارف. اور فرشتہ کون ہے؟ جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے. طاقت کا اندازہ کرو، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات میں، جس میں آسمان زمین سب شامل ہے، عرش سب سے بڑی مخلوق ہے. جو عرش ہے یہ مخلوقات کی چھت ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اس عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا. قیامت کے دن 8 ہوں، یحمد عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ، قیامت کے دن 8 ہوں گے، 8 4. میں ان فرشتوں کا تعارف اللہ تعالی نے مجھے کرانے کی اجازت دی. ما بین شحمۃ اذنہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، اسے ایک فرشتے کی جو کان کی لو ہے یہاں سے لے کر کندھے تک جو فاصلہ ہے، وہ 700 کی مسافت کے وقت ہے. آپ ناپ لیں کتنا ہے آپ کا، 3-4 انگلی کا فاصلہ. اور ذرا تصور میں لائیں کہ 700 تک مسلسل سفر ہوتا رہے تو کتنی مسافت طے ہوگی. اتنا فاصلہ اس فرشتے کی کان کی لو سے لے کر کندھے تک. تو سب سے قوی اور جثہ مخلوق ملائکہ کی، سب سے ہیبت ناک مخلوق فرشتوں کی. یہ جنوں کا ایک غول کا غول ہو، وہ ایک فرشتے کی طاقت کی تاب نہیں لا سکتے، ڈرتے ہیں ان سے. بھاگتے ہیں ان سے. تو ملائکہ سب سے قوی جثہ اور ہیبت ناک مخلوق. تو یہ باب جو ہے یہ شرک کی جڑیں کاٹنے والا ہے. اگر کسی غیر اللہ کے ساتھ تعلق روا ہوتا جلب منفعت کے لیے یا دفع شر کے لیے یا عبادت کے لیے تو ملائکہ اس کے مستحق تھے کہ ان سے مدد طلب کی جاتی. پھر ان کی ڈیوٹیاں بھی مقرر ہیں, کوئی باشتیں برسا رہا ہے, کسی کی ڈیوٹی اناج پر ہے, لیکن اللہ کے امر سے ان کا ذاتی کوئی تصرف نہیں, ذاتی ان کا کوئی تصرف نہیں. تو اگر یہ تعلق بغیر اللہ روا ہوتا کسی بھی مخلوق کے ساتھ تو ملائکہ سب سے ہیبت ناک مخلوق, سب سے قویر جثہ اور طویل القامت, اور ان کے وسائل, ان کا تصرف, ان کی طاقت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. لیکن ان ملائکہ کی اپنی حالت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, کیا ان کی کیفیت ہے؟ یہ آیت کریمہ حتی اذا فزع عن قلوبهم, فرشتوں کا ذکر ہے کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ اور خوف زائل کر دیا جاتا ہے, دور کر دیا جاتا ہے, فرشتوں کی طرف اشارہ ہے. فزع, یہ فزع ان کا معنی گھبراہٹ اور خوف, اور فزع یہ عربی لغت کی عجیب فصاحت ہے, حالانکہ فزع کا معنی گھبراہٹ ہے اور خوف ہے, لیکن جب کوئی بھی صیغہ, تھوڑے طلبہ یہاں بیٹھے ہیں ان سے کچھ تکرار ہو جائے, کوئی بھی صیغہ جب ثلاثی مجرد سے ثلاثی مزید فی میں داخل ہوتا ہے تو اس میں ایک نیا معنی پیدا ہو سکتا ہے, اور وہ ہے ماخذ کا ازالہ. جو اس صیغے کا ماخذ ہے جس پر اس کا معنی قائم ہے, فضا ان کا معنی گھبرانا, گھبراہٹ, فضا گھبرا گیا, اور فضا گھبراہٹ کو دور کر دیا گیا, ازالہ ماخذ. حالانکہ باب ایک ہے, مادہ ایک ہے, اشتقاق ایک ہے, لیکن ایک باب میں جو اس کا ماخذ ہے اس کی ادا ثابت ہوتی, اور ایک باب میں اس کا ازالہ ثابت ہوتا. اور یہ وسعت صرف عربی لغت میں, یہ علماء عرب جو ہیں جو قواعد کا فہم رکھتے ہیں وہ ان فرق کو پہچانتے ہیں. تو حتیٰ اذا فزع, حتیٰ کہ جب زائل کر دیا جائے خوف کو اور گھبراہٹ کو, عن قلوب, ان کے دلوں سے زائل کر دی جائے ان کے دلوں سے, یہ گھبراہٹ کیا ہے اور اس کو زائل کرنے سے کیا مراد ہے, اس کی تفسیر نبی علیہ السلام کی حدیث میں موجود, اس کی آپ نے شرح فرمائی کہ فرشتوں کے دلوں سے خوف زائل کرنے کا معنی کیا. پہلی بات یہ آپ جان لیجئے کہ فرشتے بھی مبتلا خوف ہیں, اتنی طاقتور مخلوق, اتنی ہیبت ناک مخلوق, اتنی قوی مخلوق, مگر ان کے دل بھی خوف سے جکڑے ہوئے ہیں, وہ خوف سے خالی نہیں ہیں. اور خوف کس کا؟ اللہ رب العزت. اتنی ہیبت ناک مخلوق اور اس کے خوف کا عالم آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث, یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے, اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا قضى الله الامر في السماء, اللہ تعالی جب آسمانوں میں کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے, ارادہ بن گیا فیصلہ صادر کرنے کا, تو اس ارادے کی اطلاع فرشتوں کو ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کوئی فیصلہ صادر فرمانے والا ہے. فی السماء, آسمانوں میں, معنی اللہ تعالیٰ اوپر, اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے, اور سب سے بلندی میں, سب سے اونچا اللہ کی ذات, مخلوقات میں آخری مخلوق اللہ کا عرش ہے, اس عرش پر اللہ مستوی, عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں, ساری مخلوق اللہ کے عرش کے نیچے, اور اللہ کا عرش مخلوقات کا چھت ہے. کتنی بلندی پر اس کا تصور نہیں, اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں, اور نہ اس کی کیفیت کا کسی کو علم ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ علوف میں ہے, بلندی پر ہے, سب سے اوپر ہے, سب سے اونچا ہے, کوئی مخلوق اس سے اوپر نہیں ہے, ساری مخلوقات اس سے نیچے ہیں. تو اللہ رب العزت آسمانوں پر اپنی ذات کے ساتھ, ہاں اس کا علم, اس کا احاطہ, اس کی قدرت, اس کا سمع اور بصر پوری دنیا کو گھیرے ہوئے, یہ ہمارا ایمان. مگر بذات ہی عرش پر, بعلم ہی و قدرت ہی پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے, یہ ہمارا ایمان. اور یہ ایمان اپنے اندر رکھو, اللہ کے ذات سے امید ہے. یہی ایک ایمان ہماری نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ سب سے اوپر. آج یہ صوفی حضرات اور بہت سے ملحدین جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود, کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر, اتنا گندا عقیدہ. ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا, لیکن یہ ایک عقیدہ اس دنیا میں جہاں وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے مراکز ہیں, ان میں اگر بعض بندے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر, آخری مخلوق اس کا عرش ہے اور وہ عرش پر مستوی, یہ ایک عقیدہ ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے. صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ میں نے اپنی لونڈی کو ناحق مار دیا ہے, مارا ہے اس کو, تھپڑ مار دیا, مجھے اس پر ترس آ رہا, میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں, پتہ نہیں وہ مومن ہے یا نہیں, آزاد کروں یا نہ کروں. فرمایا کہ لاؤ اس کو, ہم دیکھتے ہیں مومن ہے یا نہیں. لے کر آئے, آپ نے اس سے ایک سوال کیا کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے, ایک سوال. آج کل کے صوفیوں سے سوال کرو اللہ کہاں ہے, ہر جگہ ہے, ہر چیز میں. کچھ کہتے ہیں کہ فی قلوب المؤمنین, اللہ مومن کے دلوں میں. وہ کہتے ہیں کہ ڈھا دے مسجد, ڈھا دے مندر, ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا, کسے بندے کا دل نہ ڈھاوی, رب دلا میں رہندا. لا حول ولا قوت, کلمہ کفر ہے. رب تعالیٰ اپنے عرش پر, اور اس کا قبضہ, اس کا احاطہ, اس کی قدرت, اس کا علم, سمع و بصر پوری کائنات کو گھیرے ہوئے. اب اس لونڈی کا جواب سنیے, این اللہ, اللہ کہاں ہے. فاشارت الی السماء, اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ اوپر. فرمایا کہ من انا, میں کون ہوں. اس نے پہلے آسمان کی طرف اشارہ کیا, پھر اللہ کے نبی کی طرف کہ اس کا رسول ہے تو آپ اس کے رسول ہیں. بس یہ دو سوال کیے اور اس لونڈی کے ایمان کا جائزہ لے لیا. فرمایا کہ اعتقها فانها مؤمنہ, اسے آزاد کر دو, یہ مومن. ان دو سوالوں کے درست جواب پر آپ نے اس کے مومن ہونے کی گواہی دی کہ یہ مومن, اس کو آزاد کر دو. جسے میں نے عرض کیا کہ ہو سکتا ہے یہ عقیدہ ہمارا اس جہان رنگ و بو میں, جہاں پر ضلالت ہے, کفر ہے, جہاں پر صوفیوں کا وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, تو اس میں ہم چند افراد کا یہ عقیدہ کہ اللہ رب العزت اوپر ہے, عرش پر مستوی ہے, بذات ہی اور بعلم ہی پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے, یہ ایک عقیدہ ہمارے ایمان کے لیے کافی ہو سکتا ہے اور ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے. بس اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر استقامت عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت جب فیصلے کا ارادہ فرما لیتا ہے, فیصلہ صادر کرنے کا, تو ضربت الملائکۃ باجنحتہا خضعانا لقولہ, تو فرشتے, فرشتوں کے پر ہیں, فرشتے اپنے پروں کو پڑپڑاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کے فرمان کے سامنے جھکتے ہوئے, اس کی رفعت اور اس کی بڑائی کو تسلیم کرتے ہوئے, پہلے ہی یہ ان کا پروں کو پھڑ پھڑانا جو ہے یہ ان کا ایک اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تواضع کا اور اس کی کبریائی کو تسلیم کرنے کا. پروں کو پھڑپھڑاتے ہیں کأنہ سلسلۃ علی صفوان, اور ان کے پروں کے پھڑپھڑانے سے آسمانوں میں آواز گونجتی جیسے آپ کے ہاتھ میں لوہے کی زنجیر ہو, سلسلہ لوہے کی زنجیر ہو اور اس کو آپ صفوان پر ماریں. صفوان بولتے ہیں ایک جیسے سنگ مرمر, جیسے یہ صاف فرش ہے, یہ سنگ مرمر کی چٹان ہے, اس پر آپ اس کو جو ہے وہ لوہے کو ماریں, جس طرح ایک آواز پیدا ہوتی ہے فرشتوں کے پھڑپھڑانے سے, اسی طرح کی آواز جو ہے وہ صادر ہوتی ہے اور وہ آواز ساتوں آسمانوں میں گونجتی ہے, ساتوں آسمانوں میں گونجتی ہے. کأنہ سلسلۃ علی صفوان ینفضہم ذلک, ان کی آواز جو ہے وہ پھڑپھڑانے سے پیدا اور صادر ہوتی ہے جیسے کسی ایک سیدھے پتھر یا چٹان پر آپ جو ہے وہ لوہے کی ایک زنجیر کو ماریں, ضرب لگائیں, اس طرح کی آواز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق, حتیٰ کہ جب ان کے دلوں سے خوف زائل ہوتا ہے. یعنی یہ خوف پیدا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ صادر فرمانے کے تصور سے کہ وہ ذات جبار و قہار کوئی فیصلہ صادر فرمانے والا ہے, اس تصور سے ان کی یہ کیفیت بن گئی, ایک خوف کی شکل پیدا ہو گئی, ان کے پر پھڑپھڑا رہے ہیں اور اپنی ایک خوف اور تواضع کا ایک اظہار جو ہے وہ کر رہے ہیں. آگے حدیث میں آپ پڑھیں گے کہ فرشتے خوف کے عالم میں بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں, اس قدر خوف داری ہوتا ہے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں, اور پھر جب آہستہ آہستہ وہ خوف دور ہوتا ہے اور ان کو ہوش جو ہے وہ ان کا بحال ہوتا ہے تو پھر وہ اٹھتے ہیں اور قالوا ماذا قال ربكم, وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ. قالوا الحق, جواب ملتا ہے کہ حق, جو فیصلہ ہے وہ حق ہے, جو فیصلہ ہے وہ سچ ہے. وہ العلی الکبیر, اور اللہ تعالیٰ ذات بلند و بالا ہے اور بڑی ذات, سب سے بڑی ذات. یہ فرشتوں کا خوف کیوں پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ صادر فرمانے کے تصور سے. پھر آہستہ آہستہ خوف اللہ کے امر سے زائل ہوا اور وہ اٹھے, ان کی ایک جو بے ہوشی کی کیفیت تھی وہ ختم ہوئی. اب وہ سوال کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیا فرمایا. یہ سوال انسان سے بھی ہو سکتا ہے, اللہ نے کیا فرمایا, اللہ کا کیا فیصلہ. انسان یہ جواب نہیں دے گا کہ حق ہے, انسان کہے گا کہ حق وہی ہے جو میرے امام نے فرما دی, جو میرے شیخ نے فرما دی, جو میرے آبا و اجداد کرتے, جو میری برادری میں ہو رہا. لیکن یہ فرشتوں کا عقیدہ, فیصلہ سنے یا نہ سنے, یہ ایمان اور یقین اور عقیدہ ہے کہ اس کا ہر فرمان حق ہے, اس کا پیارا پیغمبر, اس کا ہر فرمان حق ہے. یہ عقیدہ یہ سب کو حاصل نہیں, یہ سب کو نصیب نہیں. اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سنیں گے اور اس کو ٹالنے کے بہانے ڈھونڈیں گے. پہلی کوشش یہ ہوگی کہ اس فرمان کو اپنے مذہب کے مطابق کر دیں, فیشی تعویل ہو کو کس کسا کر اس کو مذہب کے مطابق کر دیں, ورنہ پھر آخری حربہ یہی کہ قول امام مقدم ہے اور قرآن حدیث میں مؤخر. یہ ایمان کی بات, اس میں توحید, عقیدہ, اتباع, حقیقت ایمان, سب چیزیں واضح ہو رہی. ماذا قال ربکم, رب نے کیا فرمایا, قال الحق, اللہ نے حق فرمایا, اس کا جو فرمان ہے وہ حق ہے, ہمارے لیے قابل قبول. لا يعصون اللہ ما امرهم يفعلون ما يؤمرون, یہ فرشتوں کے ایمان کی شان ہے, جو اللہ حکم دے دے اس کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں, اور وہی کرتے ہیں جو اللہ فیصلہ فرماتے, جو اللہ حکم دے دے. ایک سر منہ سے انحراف نہیں, کوئی تصور ہی نہیں نافرمانی کا, بلکہ اطاعت کا عالم یہ ہے کہ فوری قبول کرنا اور اس کو فوری نافذ کرنا. یہ حدیث پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب سور پھونکنے کا فیصلہ فرما لیا کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی سور پھونکنے کے ساتھ, اور ایک فرشتہ اسرافیل اس غرض سے پیدا کر دیا کہ تمہاری ڈیوٹی سور پھونکنا, تمہاری ڈیوٹی سور پھونکنا, تو یہ تمہارا منصب. سور بنا کے اس کے ہاتھ میں دے دی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ سور لیے کھڑا ہے, بیٹھا نہیں, اور بڑی اس کی ہیبت ناک کیفیت, سر جھکا ہوا ہے اور آنکھیں اوپر عرش معلیٰ پر. یہ بڑی مشکل حالت ہوتی, سر جھکا ہو اور صرف آنکھوں سے اوپر دیکھا جائے. سر کا جھکانا اللہ کے امر کے سامنے جھکنا, تواضع, خوف, اور آنکھوں کو اوپر اٹھا لینا, عرش کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار, تاکہ جب بھی فیصلہ صادر ہو. حدیث میں آتا ہے کہ سور بھی منہ میں تھمایا ہوا, یوں منہ میں تھما, فیصلہ صادر ہو فوراً پھونک مار دو, تاکہ اللہ تعالیٰ کے امر کی تنفیذ میں ایک پلک جھپکنے کی دیر نہ ہو. یعنی پلک اگر نیچے ہے, فیصلہ صادر ہوا, اوپر دیکھا, پھر سور پھونکا, اتنی سی تاخیر بھی نہ ہو. یہ ملائکہ کے خوف کا عالم, یہ فرشتوں کی اطاعت کا عالم. تو فرشتوں میں خوف کیوں پیدا ہوا؟ اللہ کے جلال کا خوف اور اس کی عظمت کا خوف, اس کے فیصلے کی ہیبت کا خوف, اور پھر وہ خوف اللہ کے امر سے آہستہ آہستہ زائل ہوتا ہے, اور پھر فرشتے ان کا خوف باقی ہے بھی, اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا, اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے, اور حق حق کی آوازیں آسمانوں میں گونجتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جبریل امین کو ہوش آتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی فرشتوں کو آگاہی دیتے ہیں. فیسمعھا مسترق السمع, اب جب وہ فیصلہ جبریل امین فرشتوں کو بتاتے ہیں, کہ فرشتے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, تو پھر اس فیصلے کو سن پاتے ہیں, سن لیتے ہیں. مسترق السمع, جو چوری سے اوپر کی خبریں سننے پہنچتے ہیں, یہ شیاطین اور جن, جن اور شیاطین نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل اور آج بھی آسمانوں کا رخ کرتے ہیں اور اوپر کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں. بس اللہ نے فیصلہ یہ صادر کیا کہ فلاں مقام پر بارش ہوگی, فیصلہ یہ صادر ہوا, اب فرشتوں کو آگاہی مل گئی فیصلہ حق ہے. اب جب فرشتے نے دوسروں کو بتایا, تو وہ آواز اور اس کی بھنک ان شیاطین کو بھی مل گئے, بارش کا فیصلہ. اب وہ فوراً نیچے آتے ہیں, اور جو ان کے گرو بیٹھے ہوئے ہیں اپنی دکانیں کھول کر اور لوگوں کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں, انہیں وہ آسمان کی خبر القاء کر دیتے ہیں, اور وہ 100 جھوٹ شامل کر کے آگے لوگوں کو بتاتے ہیں. اب چونکہ اوپر بارش کا فیصلہ ہو چکا, وہ خبر ان کو دے دی گئی, انہوں نے اس خبر کا انکشاف کر دیا, اور بارش ہوئی بھی تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حق ہے, حالانکہ اوپر کی خبر کا اتنا سا انکشاف, اور ان شیاطین تک جو انسانی شیاطین ہیں ان تک اس خبر کا پہنچنا, ان کا آگے بیان کرنا جو اللہ کی ڈھیل ہے, یہ لوگوں کا ایک امتحان ہے, لوگوں کی ابتلاء ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ آسمان کی خبر ان شیاطین تک نہ پہنچنے دیں, لیکن ایک آدھ خبر پہنچنے دیتا ہے, اور وہ آگے آ کر بیان کرتے ہیں, اور وہ لوگوں کو اطلاع دیتے ہیں کہ لوگوں کا ایمان کیا ہے, قرآن پر یا شیاطین پر. قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ, کہہ دیجیے آسمانوں اور زمینوں میں غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے, تو ایمان تو قرآن پہ ہونا چاہیے. ان کا ایمان شیاطین پر, بارش ہوگی, بارش ہو جاتی کیونکہ اوپر کے فیصلے کی خبر ان کو شیاطین کے ذریعے مل گئی. اب لوگ یقین کر لیتے کہ یہ عالم الغیب, قرآن کہاں گیا؟ قرآن کی خبر کہاں گئی؟ اللہ کا دعویٰ کہاں گیا؟ بارش ہو گئی، انہوں نے اطلاع دی، اس کے باوجود بھی ان کو جھوٹا کہو کہ تم غیب نہیں جانتے، تمہارا یہ خبر دینا غیب نہیں، یقیناً بیچ میں کوئی رابطہ اور واسطہ موجود، یقیناً اس طرح عقیدہ بناؤ اپنا تاکہ توحید کی پختگی حاصل ہو. یہ جو انسانی جن اور شیطانی جن، ان کی ملی بھگت جو ہے وہ بڑی خرافات پیدا کرنے والی ہے، بڑے فتنے ڈھانے والی ہے، قیامتیں ڈھانے والی ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے، وہ اس کا قرین ہے، زندگی بھر اس کے ساتھ ہے. گھر جائے تو اس کے ساتھ ہے، کمرے میں اس کے ساتھ ہے، باہر جائے اس کے ساتھ ہے، سفر میں حضر میں اس کے ساتھ ہے. وہ شیطان اپنے انسان کی ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. ان شیطانوں کا رابطہ اگر انسانی شیطانوں کے ساتھ ہو جائے جو درگاہیں کھول کر بیٹھے ہیں، دکانداریاں بنا کر بیٹھے ہیں، تو پھر یہ جو شیطان، جنی شیطان، یہ اس کی خبر اس انسانی شیطان کو دے دیتا ہے. مثلا وہ انسان اس درگاہ میں جانا چاہتا ہے، کوئی مرض ہے، کوئی تکلیف ہے، کہ جا کر اس سے علاج کرواؤں، اس سے احوال معلوم کروں، تو وہ اس کا شیطان وہاں پہلے پہنچ جاتا ہے. فلان شخص آ رہا ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کے باپ کا نام ہے، یہ اس کے دادے کا نام ہے، یہ اس کا خاندان، رات اس نے یہ کھایا ہے، کل اس نے یہ کمایا ہے، اور اس کا معاملہ یہ ہے، ایک ایک چیز کی خبر دیتا. اب یہ انسان وہاں پہنچا اور وہ بہروپیہ شوٹ دا باز، وہ انسانی شیطان ایک ایک خبر بتاتا ہے کہ آپ کا یہ نام ہے، آپ کے باپ کا یہ نام. وہ حیران، یہ تو عالم الغیب، رات آپ نے یہ کھایا، کل آپ فلاں سے ملے، کل آپ نے اتنے پیسے کمائے، کل آپ کو نفع ہوا، کل آپ کو نقصان ہوا، ایک ایک خبر سنتا ہے وہ حیران ہو رہا ہے، عالم الغیب. حالانکہ اللہ کا امتحان ہے، اللہ کا دعویٰ قرآن کا کیا ہے کہ غیب کوئی نہیں جانتا. یہ غیب کہاں سے لا رہا ہے؟ اس کا معنی یہ ایسا بہروبیہ اور شعبدہ باد ہے جس کا رابطہ شیطانی طاقتوں کے ساتھ، جس کو خبریں دے جاتی. یہ بھی ابتلاء ہے. یعنی بعض وہ چوری کر کے سننے والے جن، جن کی کرسیاں آسمانوں پر موجود ہیں، کان لگا کر سنتے ہیں، اور بعض خبریں وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اللہ چاہے تو کوئی خبر نہ سنے، اللہ تعالیٰ سنوا دیتا، وہ بھاگے بھاگے پہنچتے ہیں اور اپنے انسانی شیطانوں اور دوستوں کو اس خبر کا القاء کر دیتے ہیں اور وہ خبر مشہور کر دیتے ہیں، 700 جھوٹ اور ملا کے. لوگ 100 جھوٹ نہیں دیکھتے، ہر خبر جھوٹی ثابت ہو رہی، ایک سچی خبر کو وہ مان لیتے ہیں اور ان پر وہ ان کا پختہ یقین ہو جاتا ہے، حالانکہ 100 جھوٹ جو بولے ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں. اور یہ کتاب اور سنت، ایک ایک خبر حق اور صدق اور سچ ہے، اس کی طرف توجہ نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، سچ ہی سچ، حق ہی حق، قاضی الحق. اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ حق. اللہ نے حق فیصلہ کیا، اللہ نے حق فیصلہ کیا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو یہ اللہ رب العزت کا ایک امتحان ہے جس میں کامیابی کا ایک ہی طریق اور ایک ہی راستہ ہے، اور وہ شدت کے ساتھ اللہ کی وحی کو تھامنا، اور وحی الہی میں جو کچھ موجود ہے وہ حق ہے، اس کے سوا جو کچھ دیکھ رہے ہیں باطل. اگر آنکھیں کچھ دیکھتی ہیں، آنکھوں کو جھٹلاؤ اللہ کی وحی کو نہیں، اگر کان کچھ سنتے ہیں، کانوں کو جھٹلاؤ اللہ کی وحی کو نہیں. یہ امتحان میں کامیابی، عقیدے کی سلامت اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پختگی سے قبول کرنا، یہ امتحان میں کامیابی. فرمایا کہ یسمعھا مسترق السمع، جو فرشتے آسمان کی خبر ایک دوسرے کو دیتے ہیں، تو یہ چور جو ہیں، جن جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو مسترق السمع ہاکذا بعد فوق بعد، اور یہ جو چوری چھپے خبریں سنتے ہیں جا کر ایک دوسرے کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہو سکتا ہے زمین سے آسمان تک جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر تہبت ہے, اوپر تک جا رہا ہے. یعنی ایک جن دوسرے کی کرسی ہے, دوسرا جن تیسرے کی کرسی ہے, تیسرا چوتھے کی کرسی ہے. اس طرح چلتے چلتے ان کی جو ہے وہ آسمان تک ان کا معاملہ پہنچ جاتا ہے اور بیٹھ کر وہ خبریں سنتے ہیں. وصفہ سفیان بکفے ہی, سفیان تھوری اس حدیث کے راوی, وہ اپنے ہاتھ کے اشارے سے یہ جنوں کا ایک دوسرے کے اوپر ہونا بیان کرتے ہیں. جیسے یہ ہاتھ ہے, ہتھیلی کو تھوڑا سا موڑ کر انگلیوں کو پھیلا کر انہوں نے اشارہ کیا, اس طرح ایک شیطان نیچے ہے, دوسرا اس کے اوپر, تیسرا اس کے اوپر, چوتھا اس کے اوپر. اس طرح ہر نیچے والا شیطان اوپر والے کی کرسی ہے, اور اس طرح ان کا معاملہ آسمان تک پہنچتا ہے. فیسمع الکلمات, ایک آدھ بات وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. فیلقیہ الی من تحتہ, اوپر والا شیطان نیچے والے کو بتاتا ہے, نیچے والا اس سے نیچے والے کو. ثم یلقیہ الاخر الی من تحتہ, اگلا شیطان اپنے نیچے والے کو بتاتا ہے. حتی یلقیہ علی لسان الساحر بالکاہن, حتیٰ کہ جو آخری شیطان ہے وہ اس ایک کلمے کو لے کر, ایک بات کو لے کر اس ساحر جادوگر کے پاس یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور جا کر بتاتا ہے کہ یہ آسمان پر فیصلہ صادر ہوا ہے جو ہم نے سنا. وہ فیصلہ حق, اللہ کا فیصلہ حق ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پہنچنے دے رہا ہے اپنے بندوں کا امتحان لینے کے. فیصلہ پہنچ گیا, اس کاہن یا جادوگر خبیث نے وہ فیصلہ بتا دیا, لوگوں نے سن لیا, اس کے مطابق کام ہو گیا, بارش برس گئی, زلزلہ آ گیا, کوئی طوفان آ گیا, کوئی سیلاب آ گیا, وہ کام ہو گیا. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمیں کاہن نے بتایا تھا, لہذا یہ عالم الغیب. وہ جو ہزار جھوٹ بولتا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں, یہ بھی شیطان کا بہکاوا ہے. جو ایک سچ بول گیا اس کی طرف لوگوں کی توجہ, اس کو وہ عالم الغیب سمجھتے ہیں, اور یہ عقیدے کا انحراف ہے. اور یہ بات یاد رکھو, اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب سمجھنا یہ عقیدہ کفر, یہ عقیدہ کفر. وہ بندہ ایمان سے خارج ہے جو اللہ کے علم غیب میں کسی کو شریک بناتا ہے, یہ عقیدہ کفر ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا ایمان سے خارج ہے. فرمایا کہ فروغ ما ادرکہ الشہاب قبل ان یلقیہا, بعض اوقات یہ شہاب ثاقب, اللہ تعالیٰ نے ستارے بنا رکھے ہیں آسمان کی خبروں کی حفاظت کرنے کے لیے. اس طرح کے شیاطین جو اوپر آتے ہیں اور خبریں اچکنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ شہاب جو ہے آسمان کا ستارہ جو اس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ ان کا تعاقب کرتا ہے, اور تعاقب کر کے اس کو راہ میں پکڑ لیتا ہے اور جلا کر بسم کر دیتا ہے تاکہ آسمان کی خبر زمین تک نہ پہنچے. اکثر ایسا ہوتا ہے. اور فرمایا کہ وربما القاہ قبل ان یدرکہ ہو, اور بعض اوقات وہ شیطان جو ہے اس کو اپنے کاہن کی طرف وہ ڈالنے اور پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, اور شہاب ثاقب اس تک پہنچ نہیں پاتا. پہنچ نہ پانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں قدرت نہیں ہے, یہ اللہ کی قدرت نعوذ باللہ ناکام ہوگی. نہیں, اللہ پہنچنے دیتا ہے کبھی کبھی تاکہ اس تعلق سے بھی لوگوں کے ایمان کو آزمایا جائے اور لوگوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے. لہذا ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر گھڑی اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی سلامتی کو قائم رکھو, اور کبھی یہ ایمان متزلزل نہ ہو. کوئی اس قسم کا شعبہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کمزوری نہ آئے, یہ عقیدے اور ایمان کی کامیابی کی نشانی ہے. اس پر قائم ہو جاؤ. کتاب و سنت, اللہ کی وحی ہمارے لیے سب کچھ, حرف آخر پتھر پہ لکھی, اس پہ ڈٹ جاؤ اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کرو. اب وہ جو شیطان وہ خبر کاہن کو دیتا ہے, فیکذب معہ مئۃ کذبۃ, وہ جو کاہن ہے اس میں سو جھوٹ شامل کر کے اس خبر کو نشر کرتا ہے. فیقال الیس قد قال لنا یوم کذا وکذا, اب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں دن اس کاہن نے فلاں خبر دی تھی اور وہ سچی ثابت ہوئی. لہذا یہ سچے ہیں, یہ غیب جانتے ہیں, ان پر ایمان لاؤ. تو یہ سب تک دل کل کلمہ اللہ سمعت من السماء, جو آسمان سے ایک خبر سنی گئی اس خبر کی بنا پر, اس کی صداقت کی بنا پر ان کے مستقل لوگ تصدیق کرنے کر کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو سچا جان لیتے ہیں. یہ عالم الغیب ہے, ان کے پاس غیب کا علم ہے, اس نے فلاں دن انہیں خبر دی تھی, وہ خبر سچی ثابت ہوئی, لہذا ان کے پاس غیب کا علم ہے, لوگوں کو ان پر ایمان قائم ہو جاتا ہے. اور ایمان قائم ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ عقیدے کے امتحان میں ناکام ہو. اللہ اور اس کے رسول کی خبر کہاں گئی کہ زمینوں آسمانوں میں غیب کوئی نہیں جانتا, وہ خبر کہاں گئی, اسے کہاں رکھو گے؟ تو اپنے ایمان کی شان یہ بناؤ جو خبر ہے اللہ اور اس کے رسول کی وحی, وہ حق ہے. اور یہ سب شعبدہ بازی, یقیناً یہاں کوئی شعبدہ بازی شامل ہے. ہمارا اس پر ایمان, بس یہ بندے کا ایمان ہو. یہ مکمل حدیث صحیح بخاری کی. اس حدیث کو علماء نے شرک کی جڑیں کاٹنے والی حدیث قرار دی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سب سے ہیبت ناک مخلوق ملائکہ کی, اور ملائکہ کے خوف کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ صادر فرمانے کے تصور سے مارے خوف کے ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی. اتنا خوف, اتنی ہیبت ناک مخلوق اور اتنا خوف, اللہ رب العزت کے خوف کا یہ عالم. تو پھر کون مشکل کشا بن سکتا ہے, کون حاجت روا بن سکتا ہے, کون ایسی مخلوق ہے اللہ کو چھوڑ کر جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے باعتبار معبود ہونے کے, باعتبار حاجت روا ہونے کے, باعتبار مشکل کشا ہونے کے. یہ سب سے ہیبت ناک مخلوق ہے اور سب سے قوی مخلوق ہے, اور یہ اس کے ضعف اور کمزوری کا حال ہے کہ اللہ کے خوف سے کانپ رہی, بے ہوشی طاری ہوگی. تو یہ ایک طریق ہے توحید کے نقطے کو سمجھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی شان کے دو حصے ہیں, ایک حصہ جلالی اور ایک جمالی. یوں کہہ لو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو اس کا تعارف ہے, اس میں کچھ جلالی ہیں اور کچھ جمالی. جلالی صفات وہ ہیں جن کو سن کر دل میں اس کا خوف پیدا ہو, جیسے وہ جبار, قہار, عذاب علیم کا مالک. جو پڑھیں گے اس کے عذاب کا تعارف, جہنم کیسی, نارکم ہادی جزء من سبعین جزء من نار جہنم, کہ دنیا کی آگ جو ہے اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہے. یہ اس کی جلالی شان ہے کہ اس کا عذاب جو اس نے تیار کیا, دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی. ایک لمحے میں انسان کو کوئلہ کر دے, لوہے کو پگھلا کر جو ہے وہ ایک پانی بنا دے, دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ کر. اس عذاب کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. یہ اس کی جلالی صفت ہے جس کو پڑھ کر دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. تو جلالی صفات کو اسی جو ہے وہ ایک سوچ کے تحت پڑھو تاکہ دل اللہ کے خوف سے بھر جائے. پھر اس جلالی شان کو ابھارنے کے لیے بہت سے امم سابقہ کے واقعات. قوم عاد پر عذاب آیا, اتنی بھاری بھرکم مخلوق آن واحد میں برباد ہو گئی. قوم سمود پر عذاب آیا, اتنی بھاری بھرکم مخلوق آن واحد میں برباد ہو گئی. اور اللہ نے کیا کیا؟ اس کے لیے کوئی بہت بڑی جب وہ سپاہ کاری نہیں کی, اپنی مخلوق میں سے ایک مخلوق ایک چیخ کو مسلط کیا ایک قوم پر. اتنی ہولناک چیخ تھی کہ لوگوں کے پتے پھٹ گئے, ان کے جو ہے وہ دل کلیجے وہ شق ہو گئے اور وہ وہیں پر موت کا شکار ہو. اللہ تعالیٰ نے کسی پر آندھی چھوڑ دی, کسی پر زمین پھاڑ کے اندر دسا دیا, کسی کو اٹھا کے نیچے پٹخا. یہ اس کی شان جلالی, ہر شے پر وہ قادر. اس کو پڑھو, اس کو دیکھو تاکہ یہ دل اللہ کے خوف سے بھر جائے. اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے اللہ ہمیں بھی پکڑ لے گا, اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی. اور پھر صرف اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہو. اس کے لیے اس کی شان جمالی جو اس کے جمالی صفات. وہو الغفور الودود, وہ غفور بھی ہے اور ودود بھی ہے, گناہگاروں کو بخشنے والا اور بخش کر محبت کرنے والا. تمہاری طرح نہیں, تمہارا کوئی مجرم ہو تم اس کو معاف نہیں کرتے, چھوٹا بڑا نقصان کر دیا تم اس کو معاف نہیں کرتے, نہیں معاف کروں گا. اور اگر معافی چاہتے ہو تو سب کے سامنے بیٹھو, میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگو, اور پھر اپنی شکل گم کر لو, یہ نظر نہ ہو. یہ ہماری شرطیں ہوتی ہیں. اس کی ایسی کوئی شرط, میرے بندے رات کی تاریکی میں چھپ کر آ جائے, مجھے توبہ کر لے, معاف کر دے. اور ایسی کوئی شرط نہیں کہ معاف کر کے تجھ سے نفرت کروں گا, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, بلکہ بخش کر محبت اور پیار کروں گا. یہ اس کی شان جمالی, جنت اس کی نعمت کا گھر, چاندی اور سونے کی اینٹوں کا بھرا ہوا بنا ہوا, مسک کا گارا, دودھ اور شہد کی نہر, پھلوں کے جوس کی نہر, اور پھل دار درخت, گوشت اور حوریں, پھر اللہ کا دیدار. کیا اس کی شان. جب یہ شان پڑھو گے تو ان منحوسوں بتوں کے ساتھ تعلق ہوگا, ان درگاہوں کے ساتھ تعلق ہوگا تو نہیں. یہ جو اس کی جو ایک شان جلالی اور شان جمالی, اس کی اسماء و صفات جن کا تعلق اس کے جلال کے ساتھ ہے, وہ پڑھو تاکہ اسی کا خوف ہو, اور وہ اس کے اسماء و صفات جس کا تعلق اس کے جمال کے ساتھ ہے, وہ پڑھو تاکہ اسی کی رحمت کے ساتھ طمع ہو, اسی کے ساتھ امیدیں. یہ توحید کا نقطہ, یہ نقطہ جو ہے, یہ جو باب ہے, اسی جلالی شان کو کا مظہر ہے کہ اللہ کا جلال کیا, اس کا علم. فرشتے, کوئی فرشتہ ایسا نہیں جس کی ہوش و حواس قائم, صرف اللہ کے فیصلے کو صادر ہونے کا تصور کر کے کہ فیصلہ ہونے کو ہے بے ہوش ہو گئے. اتنی کثیر مخلوق اور اتنی قوی مخلوق, قوی بھی اور کثیر بھی. قوی آپ نے سن لیا, کان کی لو سے کندھے تک کا فیصلہ فاصلہ 700 سال کی مسافت کے وقت, اور کثیر عدد, کثیر التعداد. آسمان میں بیت المعمور مسجد ہے فرشتوں, زمین پر بیت اللہ ہے, آسمانوں پہ اسی سیدھ پر بیت المعمور ساتویں آسمان, وہاں روزانہ جب سے وہ بنی 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. جس فرشتے نے ایک بار نماز پڑھ لی اس کی قیامت تک باری نہیں آئی. اب اندازہ کر لو کتنی مخلوق. ایک اور طریقے سے اندازہ کر لو ہماری یہ زمین کتنی بڑی, اور زمین کے مقابلے میں چاند کتنا بڑا ہے, کروڑ ہا گنا بڑا, اور چاند کے مقابلے میں سورج کروڑ ہا گنا بڑا. اور یہ چاند اور سورج آسمان کے سامنے کیا ہے, ایک ٹکیا چھوٹی سی. تو آسمان کتنے بڑے ہوں گے, یہ ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں. ما فی السماوات السبع موضع اربع اصابع الا ملک قائم وملک راکع وملک ساجد وادی جبہۃ احد اللہ. ساتوں آسمانوں میں ایک چار انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے. کہیں فرشتہ قیام میں ہے, کہیں فرشتہ رکوع میں ہے, اور کہیں فرشتہ سجدے میں. سب بے ہوش ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے صادر فرمانے کے تصور سے. یہ اس کی شان جلالی, فرشتوں کا یہ عالم. تو پھر کون سی مخلوق ہے جس کے ساتھ تعلق جوڑو گے, اللہ سے تعلق توڑ کر جس کے ساتھ تم مبتلا شرک بنو گے, کون سی مخلوق ہے؟ تو یہ باب جو شیخ الاسلام نے قائم کیا امام محمد بن وہاب رحمہ اللہ, بڑا یہ کثیر المقاصد اور بڑا عظیم باب. اس سے بڑھ کر توحید کی دلیل کیا ہوگی, اور اللہ کی عظمت کی دلیل کیا ہوگی؟ اور دوسری حدیث جو ہے جس کی سند میں کچھ ضعف ہے, سند ضعیف ہے اس کی, یہ نواس بن سمعان کی روایت سے, مضمون یہی ہے جو آپ نے سن لیا پڑھ لیا, اس لیے شیخ الاسلام نے اس کو ذکر کیا کہ یہ پہلی حدیث اس حدیث کے شاہد کے طور پر لی جا سکتی. دونوں کا مضمون ایک ہے. مضمون اگر ایک ہو, راوی مختلف ہو, تو ایک حدیث دوسری کا شاہد ہے. مضمون اگر ایک ہو اور راوی بھی ایک ہو, اس ابو ہریرہ دونوں کا راوی ہو, تو اس کو متابعت کہا جاتا ہے. یہ حدیث دوسری کی مطابق. یعنی سند کہیں نہ کہیں مل جائے, چاہے صحابی پر جا کر ملے تو وہ مطابق ہوتی, اور سند کہیں بھی نہ ملے حتیٰ کہ صحابی بھی مختلف ہو تو پھر ایک حدیث دوسرے کا شاہد ہوتی. تو اس کو بطور شاہد کے ذکر کیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں حدیثوں کا مضمون جو ہے وہ ایک ہی. چنانچہ نواس ابن سمعان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ جب آسمانوں میں وحی کا فیصلہ فرماتا ہے, وحی نازل کرنے کا, تو تکلم بالوحی, اللہ وحی کا کلام فرماتے ہیں, وحی کا کلام فرماتا ہے. اللہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس پورے قرآن کو سب سے پہلے اللہ نے پڑھا, اللہ نے اس کا کلام فرمایا, پھر جبریل نے کلام فرمایا, اللہ کے پیارے پیغمبر نے کلام فرمایا, پھر صحابہ. غور کرو اس قرآن کو پڑھنے کی کیا شان ہے, تکلم بالوحی, اللہ تعالیٰ وحی کا کلام فرماتا ہے اور اس کا کلام حق, اس کی صفت ہے, مخلوق نہیں, اس کی صفت ہے, اس کی ذات کے ساتھ اس طرح قائم ہے کہ اللہ جب چاہے کلام فرمائے. یعنی صفات لازمہ میں سے نہیں, صفات لازمہ وہ صفات ہیں جو ہمیشہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. مثلا اللہ کا علم, یہ علم ہمیشہ قائم, کبھی جدا نہیں ہوتا. اللہ کی قدرت ہمیشہ قائم, اللہ کا دیکھنا سننا اللہ کی ذات کے ساتھ لازم ہے, ہمیشہ قائم. اور کچھ صفات اختیاریہ ہوتی ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہیں مگر ان کا ظہور جو ہے کب ہوگا, جب اللہ چاہے گا. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے, ہر وقت نہیں فرماتا, جب چاہتا ہے فرماتا ہے, آدھی رات کو نزول فرماتا ہے, یہ اس کی صفت اختیاری ہے, نزول فرماتا ہے اس کی صفت, ہر وقت نہیں فرماتا جب چاہتا ہے فرماتا ہے. تو یہ اس کی صفات اختیاری ہے, صفات افعال, جب چاہے وہ فرمائے جب چاہے نہ فرمائے, مگر کچھ صفات اس کی ذات کے ساتھ قائم اور لازم ہیں اور کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ وحی کا کلام فرماتا ہے, جب کلام فرماتا ہے تو اخذت السماوات منہ رجفا, رجفت آسمانوں پر ایک کب کبھی تاری ہو جاتی, او قال الرعد, دونوں کا ایک ہی معنی, آسمانوں پر کب کبھی تاری ہو جاتی, ایک گھبراہٹ تاری, رعد شدید, شدید ترین خوف جو ہے وہ آسمان پر تاری ہوتا ہے, اور خوف کے عالم میں آسمان جو ہیں وہ کانپنا شروع کر دیتے, خوف من اللہ, اور ان کا کانپنا اللہ کے خوف کی بنا پر ہوتا ہے. فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ, جب آسمان والے آسمانوں کی کپ کپاہٹ دیکھتے ہیں تو آسمان والوں کو یعنی فرشتوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ آسمانوں کا کانپنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ وحی فرمانے والا ہے اور فیصلہ صادر فرمانے والا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, صاعقو, فرشتے بھی بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں, وَخَرُّوا ذِلَّةً سُجَّدًا, اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے بے ہوش ہوتے ہیں, جب ہوش آتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں. اب دیکھیں آسمانوں پر بھی کپ کپاہٹ تاری, اور آسمانوں کی کپ کپاہٹ کی بنا پر فرشتے جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ صادر فرما رہا, وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں, ہوش آتی ہے سجدے میں گر جاتی. فیکون اول من یرفع راسہ جبریل, سب سے پہلے سر کون اٹھاتا ہے, جبریل امین. فیکلمہ اللہ من وحیہ بما اراد, تو اللہ جبریل کو اپنی وحی عطا فرماتا ہے, کلام فرما کر. ثم یمر جبریل الملائکہ, پھر جبریل امین وحی لے کر فرشتوں پر گزرتے ہیں. کلما مر بسمائن سألہ ملائکتہا, جب بھی جبریل امین ایک آسمان سے گزریں, مثلا ساتویں آسمان سے, تو ساتویں آسمان کے فرشتے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کی کیا وحی ہے اور اللہ کا کیا فیصلہ ہے. ماذا قال ربنا یا جبریل, جبریل اللہ نے کیا فیصلہ فرمایا. فیقول جبریل الحق, کہ اللہ کا فیصلہ حق ہے. اس فیصلے سے آگاہ کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس کا فیصلہ حق ہے. وہ العلی الکبیر. فیقولون کلہ مثل ما قال جبریل, جبریل جو کچھ فرماتے ہیں سارے فرشتے وہی کچھ فرماتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ حق ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. فینتہی جبریل بالوحی الہی امرہ اللہ, پھر جبریل امین اس وحی کو لے کر وہاں پہنچتے ہیں جہاں اللہ نے پہنچانے کا حکم دیا. ابتدا سے یہ ایک قانون جاری, انبیاء سابقین, پھر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ جبریل امین سارے انبیاء کی وحی کے امین تھے اور سب انبیاء کو وحی پہنچانے والے, تو اللہ نے جہاں وحی پہنچانے کا حکم دیا ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں اور وحی پہنچاتے ہیں. یہ اللہ کے امر کی شان. کیا شان ہے؟ شان یہ ہے کہ آسمانوں پر کو پہاڑ تارے, شان یہ ہے کہ فرشتے بے ہوش ہو گئے, شان یہ ہے کہ فرشتے ہوش میں آ کر سجدے میں گر گئے, شان یہ ہے کہ جبرین اس فیصلے کو رکھ کر ساتوں آسمانوں سے گزرتے ہیں, شان یہ ہے کہ ہر فرشتہ پوچھتا ہے, ہر آسمان کا فرشتہ, اللہ کا کیا فیصلہ, اور حق حق کی آوازیں گونجتی ہیں. شان یہ ہے کہ اس وحی کو لے کر جبرین ملائکہ کے جلاؤں میں نیچے گزرتے ہیں, آگے پیچھے چاروں طرف ملائکہ کا ایک غول ہوتا ہے اس فیصلے کی عظمت اور رفعت شان کے اظہار کے لیے فرشتوں کے ساتھ اس کو لے کر نیچے اترتے. کہاں آ گئے؟ بس اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بکمال حفاظت اللہ کی نگرانی بھی موجود ہے, اور جبریل خود اللہ کے ہیبت ناک فرشتے, اور چاروں طرف ملائکہ کا ہجوم, اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس وحی کو لے کر پہنچ گئے. اب یہ کوئی خط نہیں ہے کہ ڈاکی نے خط پہنچا دی اور چلے گئے. اس وحی کی حیبت یہ کہ جبریل وہ وحی اللہ کے پیغمبر کے دل پہ اتارتے, اور اس وحی کا بوجھ اور ثقل اللہ کے نبی پر طاری ہوتے, اس قدر بوجھ کہ آپ پسینے میں نہا جاتے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عمر مومن فرماتے ہیں فرعیت فی یوم شدید البرد, میں نے سخت سردی میں دیکھا یندر علی الوحی, میرے پیارے حبیب پر وحی اترتی شدید سردی, فیفسم عنہ, اور جبریل وحی دے کر واپس لوٹے, وحی دے کر واپس لوٹے, وَإِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا, اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی جبین سے پسینہ بہ رہا, اس طرح بہ رہا جیسے پرنالے کا پانی بہتا. یہ حصہ جبین ہے, پیشانی کا ایک یہ حصہ ہے اوپر کا, ایک دائیں اور بائیں کا, اس کو جبہ بولتے ہیں, جبہ اس کو جبین بولتے ہیں, یعنی دائیں اور بائیں سے پسینہ گر رہا ہے, بہ رہا ہے, گویا پرنالے سے پانی گر رہا ہے, حالانکہ شدت کی سردی, اتنا اس وحی کا بوجھ. پھر اللہ کے پیغمبر اپنی قوم تک پہنچاتے ہیں, اور قوم کا پہلا سلوک, پہلا رد عمل کیا ہے؟ پہلا رد عمل کفار قریش نے سنا اللہ کی وحی اور اللہ کے پیغام, افطر اللہ الکذب ام بہ جن, اللہ یا تو یہ جھوٹا ہے اور یا مجنون ہے, یہ قوم کا رد عمل. کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق دی, وہ ایمان لے, اب یہ وحی قیامت تک قائم رہے. اور انسانوں کی جٹائی دیکھو, وحی کی شان آپ نے سن لی, یہی وحی اور اللہ کے فیصلے انسانوں کے سامنے گئے, جو اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں اور محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں, اس وحی کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے یہ اللہ کا فرمان ہے, اللہ کے رسول کا فرمان ہے, مگر ہمارے امام کا قول یہ نہیں. یہ انسان, حضرت انسان, یہ ہمارے امام کے قول کے خلاف, ہماری فقہ کے خلاف, ہماری برادری کے طریقے کے خلاف. یہ انسان کا رد عمل اور یہ انسان کا کردار. یہ انسان کیوں نہ دنیا اور آخرت میں فتنوں کا نشانہ بنے اور اللہ کے عذاب علیم کا نشانہ بنے. یہ وحی کی شان, اوپر یہ اس کا اعزاز ملائکہ کے سامنے, اور یہ انسان کی قدر و منزلت. انسان نے کیا اس کا حق ادا کیا؟ پھر آفرین ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ اللہ کی وحی کو سننے اور دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اللہ ان سے کیوں نہ راضی ہو, اللہ ان سے کیوں نہ خوش ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو, میرے حبیب کی اتباع کر لو, تم سے اللہ محبت کرے گا, اللہ کا تم سے پیار پڑ جائے گا, اور اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا, محبوب بنا کر یغفر لکم ذنوبکم, پھر یہ گناہ باقی نہیں بچیں گے. جب دوستی قائم ہو چکی تو گناہ کا کیا کام, سارے گناہ مٹ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یاد رکھو جس قدر وحی کے ساتھ اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کے ساتھ آپ کا تعلق پختہ ہے, اسی قدر گناہ معاف ہوتے جائیں, یہ اللہ کا وعدہ ہے. جس قدر ایک عزم ہے کوئی کام نہیں کرنا جب تک میرے حبیب سے ثابت نہ ہو, جب ثابت ہو بالکل ویسے کرنا ہے جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا. آپ ڈر سے مس نہیں کرو, اللہ کے پیغمبر کی حدیث پیش کرو, اللہ کے پیغمبر کی سنت پیش کرو, یہ مبارک جذبہ آپ کے دل میں موجود ہو تو یہ چیز گناہوں کی بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے, سب سے بڑا ذریعہ. تو خیر اس کتاب میں توحید کے تعلق سے ہمارا موضوع یہی ہے. یہ جو ملائکہ کا ذکر, ملائکہ کی خشیت اور اللہ کے خوف میں مبتلا ہونے کی کیفیت, یہ ایک ایسی چیز ہے جو مشرکین کے سارے علائق کی جڑوں کو کاٹنے والے ہیں. جب ملائکہ کا یہ علم ہے تو پھر کون سی مخلوق ہے جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے, جن کو پوجا جائے اور جن سے مشکل کشائی جو ہے وہ طلب کی جائے, کون سی مخلوق ہو سکتی جبکہ ملائکہ کا یہ علم. تو یہ در حقیقت توحید کا ایک بڑا اہم باب جو آج آپ نے سنا اور پڑھا. اللہ پاک ہمیں توحید کی استقامت دے, توحید کی پختگی دے, اللہ ہم کو شرک کی نحوست سے, شرک کی غلاظت سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی اتباع کی توفیق دے دے, وحی کے ساتھ ہمارا تعلق ہو اور یہ تعلق تا دم حیات قائم رہے, جب یہ موت آئے تو توحید پر آئے, کتاب و سنت پر آئے اور اللہ کے وحی کے ساتھ تمسک کے ساتھ آئے, اللہ رب رسول کی محبت کے ساتھ آئے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.